أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا پانچواں حصہ مباحث صبر و مصابرت پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے ایک نہایت جامع اور موضوع عنوان کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آخری آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی تھی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والے، صبر کی روش اختیار کرو، اور صبر کے معاملے میں اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، اور ہر چار طرف سے، ہر جانب سے چوکس پر چوکنے رہو، حفاظت کرو، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مبارکہ کا جو آخری لفظ ہے، جس میں فلاح مومن کے اصل مقصود کی حیثیت سے مشہور ہے، تو فلاح کے معنی اور مفہوم پر اس سے پہلے اس منتخب نصاب میں سورہ مومنین کے پہلے لفظ کے حوالے سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے. یہاں ذرا تقویٰ کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہتا ہوں. تقویٰ کا مادہ واؤ تا پر یہ ہے، اس کا اصل لغوی مفہوم ہے بچنا. تقویٰ قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع اصطلاح ہے. بچاؤ، کسی شے سے بچنا، اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، آخرت میں اللہ کی سزا سے بچنا، گویا کہ یہ تقویٰ پورے دینی عمل کے لیے یا پورے سلوک قرآنی کے لیے ایک مستقل روح ہے. یہ جذبہ ہے، یہ اس کی قوت محرکہ ہے. جس طرح دنیا میں ہم اور جس چیزوں کو خوب سے ہے خوب کر کہا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دین میں بھی آگے سے آگے بڑھنا، سب طرح کے خیرات نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، عمل صالح میں مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے لیے جو قوت محرکہ ہے قرآن اسے لفظ تقویٰ سے ثابت کرتا ہے. اور اس زمن میں سورہ مائدہ کی ایک آیت، آیت نمبر 94 بہت اہم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین میں انسان کا آگے بڑھنا کل کا کل اس کا دار و مدار یہ تقویٰ ہے. فرمایا: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وحسنوا والله يحب المحسنين. بات سلسلہ کلام یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت کا جب پورا ضابطہ بیان ہو گیا تو اب کچھ مسلمانوں کے دلوں میں ایک تکلیف کی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے جو ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے رہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے کوئی مستقل اثرات ہمارے وجود میں باقی رہ جائے. ان کی تکلیف کے اضافے کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان نے اس سے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اور اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی، جبکہ وہ مسلسل اس ورث پر عمل پیرا رہے ہیں، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید تقویٰ ان میں پیدا ہوا، پھر اور ایمان انہیں حاصل ہوا. یا پھر ایک مرتبہ اشارہ ہو گیا ہے ایمان کے ان دو مراتب یا مدارج کی جانب، ایک ایمان کا اولین یا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں عمل صالح ایک جدا گانا انٹیٹی کی حیثیت سے مذکور ہے. ایک ایمان کا اس سے بہتر مرتبہ ہے جہاں عمل اور ایمان یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں, لہذا وہاں عمل کے دوبارہ ذکر کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا امت کا کہا یا اکثر ان پھر ان میں تقویٰ اور بڑھا, نتیجتاً یہ درجہ ارسال پر فائز ہو گئے اور یہ آخری منزل ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. تو سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس سے تو گویا کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا. اور اب اس کے پہلے ٹکڑے پر توجہ مرکوز کیجیے, یہ ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے اعتبار سے اس کا اہم تر ٹکڑا. یہاں یہ الذین آمنوا صبروا واصطابروا, یہاں صبر ہی سے دو فعلِ امر ہیں کہ جو مسلمانوں کو دیے گئے, دو حکم ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے. اس میں صبر کرو اور صابروا, یہاں یہ باب مصالحہ سے صغر امر ہے, جس طرح قتل سے مقابلہ, جہد سے مجاہدہ, اسی طرح صبر سے مصابرت. صبر ایک لکڑ کا عمل ہے, صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا, تھام کر رکھنا, اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ اپنی کسی منزل کے تعین کے بعد انسان پوری ثابت قدمی سے اس کی طرف سے قدمی جاری رکھے, کوئی مخالفت, کوئی مرانے, کوئی رکاوٹیں, کوئی تشدد, کوئی پرسیکیوشن, اسے اپنے اس مقصد سے, اپنی اس منزل مقصود کی جانب سے قدمی سے روک رکھے. اور دوسرا پہلو, کوئی کنسیشن, کوئی لالچ, کسی پہلو سے کسی اعتبار سے مرغوبات نفس کی کوئی کشش, یہ بھی اس کے راہ میں حائل نہ ہونے پائے. یہ ہے صبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, پھر جیسا کہ اس سے پہلے بار بار کیا جا چکا ہے, بندہ مومن جہاں وہ ایمان اور عمل کی منزلیں طے کر رہا ہے, یہاں خلا نہیں ہے. جہاں اس کا نظریہ ہے وہاں اور بھی نظریات ہیں, جہاں اس کا مسلک ہے وہاں دوسرے مسلکوں کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ تو ایک آماد گاہ ہے, یہاں تو سبل ہے, مجاہدہ اور مقابلہ کے بدل پر لگ رہا مصابرہ ہے. اہل کفر اپنے باطن نظریات کے لیے صبر کریں گے, اہل شرک اپنے معبودان باطن کے لیے قربانیاں دیں گے, اہل ایمان تمہیں اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے صبر کرنا ہے, اور صبر میں ان پر بھاگی لے جانا ہے. جب تک کہ تم انہیں اس مقابلہ صبر میں نیچا نہ دکھاؤ تم آگے نہ بڑھ سکے. لہٰذا یہاں لفظ صبر دونوں اعتبار سے آیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واصطابروا. اس تصادم میں, اس مقت میں, اس ٹکراؤ میں تمہارا صبر دوسروں کے صبر پر بھاگی لے جاتا, تمہارا اشار قربانی کا معاملہ دوسروں سے بڑھ جائے, تم اپنے مقصد کے لیے جان و مال کی زیادہ بازیاں لگا سکو بنسبت دوسروں سے, تب کامیابی تمہارے قدم کی ہوگی. لال لکن کسی خون کا معاملہ صرف کسی ایک صورت میں ملتی ہے. تو یہ آیا مبارکہ, واقعہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نصاب کے اس پانچویں حصے کے لیے نہایت موضوع اور بہت جان و مال. اب آئیے ذرا ایک نگاہ بار دس ڈالیے. صبر کا ذکر اس سے پہلے ہمارے منتخب نصاب میں کہاں کہاں ہوا. پہلا حصہ چار جانے اخبار پر مشتمل تھا, اور ان چاروں اخبار میں کوشش کی تھی ضرورت السلام آخری منزل سب کی تھی. سورت العصر پر آئیے, والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آیا جب کو دیکھیے, نیکی تقوى ان سب کا مستعود ان سب کا قائمت ان سب کی چیتی والصابرين في البأساء والضراء لحين البأس سورة لقمان کے دوسرے رکوع پر نگاہ ڈالیے یا بنی آتی الصلاة وامر بالمعروف ونہى عن المنکر واصبر على ما اصابك سورة حامیم الطلبہ کی آیات 36 کو دیکھیے وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ان سارے جامع اخبار میں یہ بلند ترین کی کہ آخری منزل جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہی صبر اور وہاں ان سارے مقامات پر بولا کہ اس صبر کا وہ پہلو زیادہ پیش نظر ہے کہ جو تلاشی بالحق کے نتیجے میں جو دعوت اللہ کے نتیجے میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں جس مرحلے سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا حق کی بات کرنی ہے تو سہار ہونا چاہیے تحمل ہونا چاہیے مخالفتیں ہوں گی الحق تو مر رہی سب پڑوا ہوتا ہے سچائی عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتی مخالفتیں ہوں گی تکالیف آئیں گی اس کو جیلنے کے لیے آمادہ ہو جائے پہلے سے جان لے کہ یہ خاردار راہ ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے یہ پھولوں کی تیز نہیں ان نظال کا من حسن الامور یہ بڑے ہمت کے کام ہیں اس کے بعد اپنے سالوں کی تفاصیل پر مشتمل جو اس کا سوم ہمارے ایک منتخب نصاب میں آیا تھا اس میں سورہ الفرقان نے لفظ صبر آیا ہوا ہے یہ ایک دوسری کام کے ساتھ لاری کیا اولائے کا جس دولن غرفہ کا بنا صبروا یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اس صبر کے عوض سے جو انہوں نے کیا یہاں صبر در حقیقت انسانی شخصیت اس کی سیرت و کردار اس کے ایک ایسے ہمہ گیر پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایمان پر بھی کاربن نہیں رہ سکتے جب تک کہ یہ صبر نہ ہو ہمیں وہ سالے کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان میں صبر کا مادہ نہ ہو اپنے جذبات کو تھامنا پڑتا اپنی خواہشات کی لگانے کھینچ کر رکھنی پڑتی اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى یہی تو صبر ہے خواہشات کو دبانا ہے شہوات کو لگام دینی ہے مرغوبات نفس کے لیے یہ طبیعت میں ایک میلان ہے اس کو روک کر رکھنا تب ایمان پر گامزن رہو گے تبھی عمل صالح کے ابتدائی تقاضے پورے کر سکو گے تبھی اس راہ میں آگے قدم بڑھانا ممکن ہوگا اور پھر جب وہ مرحلہ آتا ہے تو ساتھ ہر پریشان باطل کا اولائے کلمت اللہ کا غلبہ دین کی جد و جہد کا تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ نمایاں ترین وقت کے جو مطلوب ہے وہ صبر اور مصابرت کا اسی مفہوم میں یہ لفظ سورہ مومنین نے دبایا آخرت میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کافروں اور اہل حق کا راستہ روکنے والوں کی جو کوشش کرتے رہے اور اہل حق کا راستہ روکنے کی جو کوشش کرتے رہے دنیا میں ان سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا انی جزیتہم الیوم بما صبروا یہ جن کا تم استرجاع کرتے رہے جن کا تمخر کرتے رہے جن کا مذاق اڑاتے رہے جنہیں کمزور دیکھ کر تم نے دباؤ رکھا تھا آج دیکھو جو سب انہوں نے کیا اس کی بدولت میں انہیں کیا بدلا دے رہا ہے کیا اعلیٰ مقامات انہیں حاصل کر رہے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں لفظ صبر گویا کہ اس پوری بحث کو اس پورے سلوک قرآنی کو اس صراط مستقیم کا جو مرحلہ ہے ان سب کے اعتبار سے اس کی روح والا اس کا جذبہ محرے کا اس کی شرط ناظرین کے طور پر سب کا ذکر ہوتا ہے اب ذرا آئیے ایک اور پہلو سے قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے صبر کا ذکر جس طور سے آیا ہے اس پر ایک نگاہ ڈالیے قرآن حکیم میں جو ابتدائی سورتیں نازل ہوئی ان میں ہمیشہ یہ لفظ یہ فعل امر نصيبه واحد على اور اس کے مخاطب اولین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا, فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حکم ہوا, اس راہ میں فریضہ رسالت کی ادائیگی کے پہلے حکم کے ساتھ سب کی ہدایت بھی نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فكفر والرزق فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ صبر نازل ہوئی ہے, اب جھیلنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا, تحمل کرنا ہوگا, مصیبتیں تکلیفیں آزمائشیں ان سے مردانہ غیر مقابلہ کرنا ہوگا. چنانچہ ابتدائی وحیاں جتنی بھی ہیں ان میں بہت ہی نمایاں طور پر یہ لفظ صبر حکم اور ہدایت کے سہرائے میں بار بار رہا ہے. سورہ نون اس کا اختتام ہوتا ہے, تصبر یہ حکم رب کا بلا تقوم کا صاحب الحوت, اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے, اس کے لیے صبر کیے رہیے, اپنے آپ کو تھامے رکھیے, روکے رکھیے اور اس کے مانند ہو جائیے. صاحب الحوت مچھلی والے کے مانند, حضرت یونس علیہ السلام کے مانند جنہوں نے کچھ جلدی کی. صحیح فرمایا جاتا ہے تصبر یہ حکم رب بنا سوتے منہم آسمان کا پورا, اپنے رب کا کے لیے صبر کیجیے, اس کے حکم کا انتظار کیجیے اور ان گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیے. صحیح فرمایا جاتا ہے تصبر صبر جمیلا, صبر کیجیے اور آپ کا یہ صبر بڑا ہی خوبصورت صبر ہے, ایک مجبوری کا صبر ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے گالی جوابن دے دی اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں, یہ صبر جمیل نہیں ہے. جھیلیے, برداشت کیجیے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے. تصبر صبر جمیل ہے, صحیح حکم ہوتا ہے تصبر ولا صبر الا باللہ, صبر کیجیے, جھیلیے, برداشت کیجیے اور صبر کے لیے آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے. تعلق میں اللہ, اللہ کی محبت, اللہ پر بھروسہ, یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ صبر کر سکیں. صحیح حکم ہوتا ہے تصبر صدا صبر العزم من الرسل, صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ عنکبوت میں ذکر آئے گا کہ سارے نو کیا برس اپنے دعوت دیتے رہے, مخالفت تھی, انکار و اعراض مسلسل, سمجھ رہے تھے گا لیکن وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے, وہی ان کے پاس سباب میں ملوث نہ آئے. یہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں صبر کا حکم. اس قدر اعادے کے ساتھ, اتنے تکرار کے ساتھ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا جو رد عمل اس معاشرے کی جانب سے ظاہر ہوا وہ تھا تلقی اور استرزا کا, جس میں کہیں کہیں ظاہری ہمدردی کا اثر بھی شامل ہوتا تھا. نہ معلوم ویسے دکھائے کیا ہو گیا, اچھے بھلے آدمی تھے, کام کے آدمی تھے, ہمیں تو ان سے بڑی اچھی توقعات تھی, ہماری امیدوں کی لاوت کا تھی, نہ معلوم کیا ہوا, کہیں کوئی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باتر, کہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے, کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے, یا کسی آفاب کا سایہ, کسی یا کسی آفیب کا سایہ ہو گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت تھی. اب یہ باتیں اس سے بھی کہی گئی, سبقوں کے انداز میں بھی کہی گئی, ہمدردانہ انداز میں بھی کہی گئی, تاثر کے ساتھ بھی کہی گئی. لہٰذا سب سے پہلا حکم جو صبر کا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ان کی انہیں باتوں کے خلاف تھا. جیلیے, برداشت کی گئی. بڑا پیارا مقام ہے سورہ نون, جسے سورہ قلم بھی کہتے ہیں, 29 کے پارے کی دوسری سورت, آغاز یہ تھا اسی کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے پورے اس کے بین سطور میں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز عمل پر بہت ملول ہے, رنجیدہ ہے, غمگین ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلی خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نون والقلم وما يسطرون جواب قلم أرجوك اكتب بالسر ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أي نبي عاطف مغفر رحمت سے اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے, آپ ملول غمگین نہ ہو, آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ ان پاگلوں کے کہنے سے کہیں پاگل تو نہ ہو جائیں. اور آپ کو ان نقل اخلاق لیکن عظیم اخلاق کی بلندی ہے پیسہ ہے. کیا دنیا میں کبھی ایسا پاگل کبھی دیکھا, کوئی ایسا مجنون بھی کبھی لوگوں کو دیکھنے میں آیا جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے, جس کا کردار اتنا بلند ہو, جس کی زندگی میں صافی اور صفائی اور سفارت اس پر جو موجود ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ ان کی طرف سے ایسی باتیں سننے سے اور آپ کو جو ذہنی کوک اور قلبی اذیت ان سے پہنچ رہی ہے ان سے تو آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوں گے, اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کوئی دن کی بات ہے تو ضرور سنے گا یوگ سرون بے آئیے سن المفتون, آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے, دنیا دیکھ لے گی کہ کس طرح دماغ الٹ گیا تھا, کس کو دماغی حرضہ لارف ہو گیا تھا, کون بکل گیا تھا. کوئی دن کی بات ہے اپنی تک لیا جائے. یہی سورہ نون ہے جس کا پھر اختتام ہوتا ہے اس آیت کا جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے. بس مل رہے اس میں رب مل ولا سکون کا ساتھ دل خوب بولیے پر بارش کیجیے, اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے, وہ سب فیصلہ سناتا ہے اس کے منتظر رہیے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کوئی عادلانہ اقدام نہ کیا. یہی معاملہ جب ذرا آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے ابتدا میں تو کچھ چمک پورے استضاء کا رنگ کسی درجے میں کچھ ہمدردانہ انداز میں یہ ہوئے تھا, لیکن جیسے جیسے آج بات آگے بڑھی اس میں وہ چمک پورے استضاء کا انداز سخت سے سخت کر شریر سے شریر پر ہوتا چلا گیا. چنانچہ اس کی غلط نظر آتی ہے سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی صبر کیجیے اس پر جو یہ کر رہے ہیں اور ان سے پتا تعلق اختیار کیجیے, لیکن یہ پتا تعلق بھی حجر جمیل ہو جیسے وہ آج سنائی گئی کہ صبر جمیل حسبِ صبرًا جمیلًا. یہاں پر مایا گیا تصویر علاد آیا پوری نہ بہ جر ہوں حجر جمیلا گرمی ون میں کر جبی نہ ان نعمت نہ مشکل ہوں کلیلا چھوڑ دیجیے ہمیں اور یہ جو بڑے دولت مند ہیں سرمایہ دار ہیں چودھری ہیں صاحب اقتدار صاحب وجاہت لوگ ہیں ہم ان سے نپٹ لیں گے. آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت پر مرتکز رکھیے, آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت و تبلیغ پر مرتکز رکھیے, آپ ان کی جانب ان کے ساتھ نہ فرمائیے, ان سے نبٹنے کے لیے ہم ساتھ ہیں. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما, ہمارے پاس ان کے لیے سب کچھ تیار ہے, عذاب پوری طرح تیار ہے کہ جو ان کا منتظر ہے منہ کھولے ہوئے یہ کہیں بتلے اٹھیں گے. لیکن آپ ان سے اعراض فرماتے ہوئے اعراض جمیل کرتے ہوئے زمین ایک اور مقام پر فرمایا تو خوبصورت انداز میں ان سے ذرا آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیجیے, ان مثال تین کی جانب منتخب کی نہ ہوں, ان کے استعزاء کی طرف توجہ ہی نہ کیجیے. آپ لگے رہیے اپنے کام میں, دعوت و تبلیغ میں, فریضہ رسالت کی ادائیگی میں, انذار اور تبصیر میں, جس کے دل میں ہے کچھ تذکر ان لنا ان کا مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ یاد دہانی کراتے رہیے, آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ان پر نگران نہیں ہیں. آپ سے یہ بات پوچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا, انہوں نے کیوں آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا. جیسے کہ فرمایا گیا تذکر امتا کے ذکر تو یذکر من یخشی, آپ تذکیر کرتے رہیے, اگر وہ تصویر نصیب ہو, اس کے نتائج ظاہر ہو, جس کے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے, کسی بھی درجے میں اسے کچھ خیال ہے اپنے خالق اور مالک کا اور اس کے حضور میں لوٹنے کا, وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. بہرحال صبر کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس استرضاء اور تمکن اور اس مزاح اور اس خوشیوں میں اڑانے کے انداز کے مقابلے میں جمے رہنے, ڈٹے رہنے, جھیلنے, برداشت کرنے, ثابت قدم رہنے کا حکم کیا. تاریخی اعتبار سے بات جان لینی چاہیے کہ تقریباً 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ اس طرح سے پھیلی ہے, اندر ہی اندر, سطح سے نیچے, بانی گفتگو سے, پرسنل کانٹیکٹ سے, کہ اس کے بارے میں ابھی کچھ لوگوں کو زیادہ خطرے کا احساس نہیں کیا. سنچار نبی کے لگ بھگ آ کر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو بہت بڑی خوف کی شکل اختیار کر رہی ہے. یہ دعوت نظام کوہلا کے پاس ڈالو, یہ مارک انقلاب میں اس کا راستہ روکنا ہوگا, ورنہ جسے ہم اس کے غبار سمجھے تھے, یہ ایک جو سندھ آندھی بن کر ہمارے پورے نظام کو, ہمارے مفادات کو, ہمارے پورے سوشل اسٹرکچر کو, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو یہ آندھی بہا کر لے جائے. اور اس کے بعد یہ دور شروع ہوا جسے سیرت النبی کی کتابوں میں تہذیب المسلمین, مسلمانوں کے پر تشدد اور بہیمانہ تشدد, پرسیکیوشن کے دور کا آغاز کیا. اس پرسیکیوشن کے دور میں پھر جو صورت حال ہوئی, بعض مسلمانوں کی طرف سے کچھ گھبراہٹ کا اظہار اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخاطبہ خطاب, یہ ہے کہ جو سورہ عنکبوت میں وارث ہوا ہے, لہذا اس صبر و مصابرت کی بحث میں جو اولین مقام ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے, جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے, اب اسی پر گفتگو ہے. سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون, من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم, ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه, إن الله لغني عن العالمين, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون, ووصل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما, إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين, ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين, وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون, وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم, وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون, صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے, الف لام क्या लोगों ने ये समझा था कि वो छूट जाएंगे सिर्फ ये कहकर के हम ईमान ले आए और इन्हें आजमाया न जाएगा बड़ा होने से हमने आजमाया है इनको जो इनसे कर लेते अल्लाह जाहिर करके रख देगा इनको जो सच्चे हैं और जाहिर कर देगा इनको कि जो अपने दावा ईमान में झूठे क्या इन लोगों ने गुमान किया है जो बुरे किरदार के हामिल हैं बुरे अमल कर रहे हैं कि वो हमारी सफर से बच निकलेंगे बहुत बुरा है फैसला जो इन्होंने किया जो कोई अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार है उसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह का जो मुकर्रर करदा वक्त आ कर रहेगा और वो सब कुछ सुनने वाला है सब कुछ जानने वाला है और जो कोई जिहाद करता है तो वो जिहाद करता है अपने ही लिए अपने भले से यकीनन अल्लाह तमाम जहानों से देने वाला है और वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए हम लाजमन दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयां और हम लाजमन उन्हें बदला देंगे बहुत ही आला उनके आमाल का और हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में भलाई की नेक सुलूक की और अगर वो उससे झगड़े कि तू शरीर ठहराए मेरे साथ जिसके लिए तेरे पास कोई इल्म नहीं है तो उन दोनों का कहना मत मान मेरी ही तरफ इन सबको लौटना है फिर मैं तुम्हें दिखला दूंगा जो कुछ तुम करते रहे थे और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम नाजमन दाखिल करेंगे उन्हें सालिहीन में नेकोकारों में और लोगों में से कुछ वो भी है जो कहते तो है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर लेकिन जब उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है अल्लाह के रास्ते में तो वो लोगों की तरफ से डाली हुई इस आजमाइश से ऐसे घबरा उठते हैं जैसे अल्लाह के आजाद से घबराना चाहिए और अगर आ जाए मदद तेरे रब की जानिब से तो वो लाजमन कहेंगे कि हम भी तुम्हारे ही साथ थे तो क्या अल्लाह ताला खूब जानता नहीं जो कुछ के लोगों के सीने में और अल्लाह से लाजमन जाहिर कर देगा इनको जो वाकई मोमिन है और वादे कर देगा इनको कि जो हकीकत मुनाफिक है और कहते हैं वो लोग जिन्होंने किसी की रही से तैयार की उनसे जो ईमान लाए हमारे ही राह का इस्तेमाल किए चले जाओ पैरवी करो हमारे ही रास्ते की और हम उठानेंगे तुम्हारी खताओं का बोझ बड़ा हालों से वो नहीं है उठाने वाले उनकी खताओं में से किसी यकीनन वो झूठे हैं और वो लाजमन उठाएंगे अपने बोझ भी और अपने उन बोझों के साथ कुछ मजीद बोझ भी और उनसे लाजमन बातचीत से भी पूछा जाएगा कयामत के दिन उस झूठ के बारे में उस इफ्तिरा के बारे में जो वो कर रहे हैं ये इन आयात मुबारका का तर्जुमा है और इब्तिदा ही से ये मालूम हो जाता है कि अंदाज सलाम सीखा है इसके पस मंजर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए एक हदीस इसकी बड़ी सही वजाहत करती है जैसा क्या किया गया इब्तिदाई तीन चार साल ऐसे थे कि जिसमें सरदारान फिरौज कुफ्र के सरबराहों का लोग ये उम्मीद लिए रहे कि कहीं है ये आज ही उतर जाएगी कोई बात नहीं है ये कोई हमारे इस निजाम बातिल के लिए कोई हकीकी खतरा कोई रियल थ्रेट नहीं है लिहाजा ये समझिए कि उन्होंने किस लिए लड़ाने की कोशिश की इसके बाद समझते लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے نوجوان اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں, ہمارے غلاموں سے کرتے ہوئے اس دعوت کا نفوذ ہو رہا ہے. تب وہ چونکے کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ مہاراج انقلاب میں, تب جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوت مداخلت سے مجتمع کر کے حملہ آور کیا. اس حملے میں تشدد اور پرسیکیوشن کی طرف کیا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نشانہ بنے دو طبقات. ایک غلام جو اس معاشرے میں ایسی حیثیت میں تھے کہ ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں, وہ تو اپنے آشاؤں کی ملکیت ہے. جس طریقے سے کہ کسی کی بھیڑ اور بکری اس کی ملکیت ہے, ایسے ہی اس کا غلام بھی اس کی ملکیت ہے. وہ اپنی بھیڑ اور بکری کو جب چاہے جدا کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں, اسی طرح وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جو چاہے کر گزرے تھے اسے کہیں کوئی اس کی جواب دہی نہیں کر دی. لہٰذا سب سے زیادہ اس تشدد کا جو شکار ہوئے, بہیمانہ تشدد تھا جو اس غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حباب بن الحرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آل یاسر میں گھرانہ تھا, حضرت غلاموں پر مشتمل نہیں تھا, باہر سے آئے ہوئے اس شہر میں آباد تھے. کوئی ان کا اس پناہ, کوئی ان کا حامی اور مددگار نہ تھا. ابو جہل کو پورا موقع ملا کہ اس نے اپنا تشدد اور اپنے تمام انتقامی جذبات کا ہدف بنایا آل یاسر کو. امیہ ابن خلف ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکی ہوئی پتھریلی زمین پر کبھی اوجھے میں لٹا کر تشریف رہا ہے, کبھی سیدھے رخ پر لٹا کر جبکہ سورج اس کی نگاہ پر چمک رہا ہو اور آگ اگل رہا ہو, اس وقت ان کے سینے پر ایک بھاری سندر سورج بھی کیا جاتی تھی. یہ تھا وہ طرز عمل کہ جو ان غلاموں کے ساتھ, جو یار مددگار لوگوں کے خلاف جو اختیار کیا گیا. حضرت حباب بن الحرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان پر جس درجے تشدد ہوا ہے اسے ایک واقعے سے سمجھیے. ایک مسئلہ آگ جلائی گئی, بہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے اور حضرت حباب کو ننگی پیٹھ ان انگاروں پر بٹھا دیا گیا. قبر کی کھال جلی, چربی پگلی, اس سے وہ انگارے پر یہ تشدد جو ہے یہ سن چار پانچ اور چھ تین سال ہے کہ جن میں اپنے پورے مستعود پر رہا, جس کو جس حیثیت سے جو اقتدار اور اختیار کسی مسلمان پر حاصل تھا اس نے اسے استعمال کیا ہے اور اس تشدد کے ذریعے سے اس راہ حق سے واپس پھیر لے جانے کی کوشش کی. اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت حباب بن الحرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ جب یہ مسائل ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو ایک روز ہم حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا ایک تکیہ سا بنائے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں. ہم نے جا کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد کب آئے؟ یہ معاملہ ہمارے تحمل کی حد سے تجاوز کرتا نظر آ رہا ہے. حضرت حباب فرماتے ہیں, اس پر حضور اس پر بیٹھ گئے. آپ کے چہرہ مبارک سے ناگواری کے آثار ظاہر کیے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی بتا رہے ہو, ان کے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ سے یہاں تک ہوا ہے کہ کسی شخص کو لایا جاتا تھا, گایا کھود کر اس میں اس کو ڈالا جاتا تھا, آگے گھر تک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور پھر ایک ہارا اس کے سر پر لگ کر تیرنا شروع کرتے تھے جس سے تو اس کا پورا جسم جو حصے میں تقسیم ہو جاتا تھا, لیکن پھر بھی وہ توحید پر کاربل رہتا تھا, لاہے حق کے حقیوں کا نام نہیں لیتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو جسموں سے ان کے گوشت ان کی ہڈیوں پر سے لوہے کی کلیوں سے کھوس ڈالے گئے. ایسا بھی ہوا کہ آگ جلا آگ کے الائے جلائے گئے اور ان میں زندہ انسانوں کو جھونک دیا گیا. خدا کی قسم تم جلدی بتا رہے ہیں, ورنہ روزہ کہاں پر رہے گا کہ ایک سوار سنا کے حضر موت پر سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا پرواہ نہیں. یہ جو انداز ہے اس حسدی کا انداز, اظہار ناراضگی, کے ایمان کیا تم نے اسے وہ جو اس شیر میں نقشہ پھینکا گیا تو یہ شہادت گئے ان سب میں قدم رکھنا ہے. لوگ ہاتھ کر رہے ہیں مسلمان ہونا, تم نے اسے پھولوں کی صحیح سمجھا تھا, کیا سمجھ کر کہا تھا کہ ہم ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر. یہی انداز اس سورہ مبارکہ کا آغاز میں اظہار حقی ہے, اظہار ناراضگی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے اس بات کو, ابتدا ہی میں سمجھ لیجیے تو آگے سہولت ہو جائے گی, کہ جیسے کوئی مربی کوئی استاد جس کے زیر تربیت کوئی ہو اس کا ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے, کبھی بانٹتا بھی ہے, کبھی بیجے بھی کرتا ہے, کبھی ہمت بڑھانے والی بات بھی ہوتی ہے, کبھی شاباش بھی دی جاتی ہے, اور کبھی یہ کہ اگر ذرا کم ہمتی کا معاملہ ہو, کہیں سے کوئی کمزوری یا تقسیم کا اظہار ہو رہا ہو تو پھر زبر تعبیر بھی ہوتی ہے, دھرتی بھی ہوتی ہے. اللہ جو رب ہے, جو مربی حقیقی ہے, وہ اپنے بندوں کے حق میں یہ دونوں صورتیں استعمال کرتا ہے. لیکن اس دھرتی میں بھی وہ سخت ہوتی ہے, وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی, وہ اعتماد بھی محبت آمیز ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ترغیب و تکلیف بھی, دل جوئی بھی, اور کہیں ذرا اظہار حقی بھی, ناراضگی بھی, دھرتی بھی, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی بھی تربیت کے عمل میں. اور یہ دونوں چیزیں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بہت نمایاں. پہلی آیت میں حروف مقطعات پر مشتمل ہے, ان کا کیا مفہوم ہے, کیا معنی ہے. ہمارے منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ یہ حروف مقطعات آئے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے بارے میں صرف اس اجمال پر اتفاق کی جا رہی ہے کہ ان کے حقیقی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا, یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین. کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے, اپنے صرف کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں, ضمن تقنین سے بہت سی باتیں کری گئیں جن کا ذکر یہاں کرنا ضروری نہیں ہے. اگلی آیت پر آئیے, یہاں سے وہ خطاب اور اس میں عتاب کا انداز بالکل بنا ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, یہاں پر بجائے براہ راست خطاب کے سیدھے غائب میں جو بات ہو رہی ہے اسی میں وہ عتاب کا انداز بالکل بنا ہے. یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا, تو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا, یہ ایک اجنبیت کا اور غیریت کا اظہار, یہ خطبی اور ناراضگی کو واضح کرنے کے لیے بڑا ہی لطیف کہا ہے. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, تو پڑا بھی جائے گا, نجات حاصل ہو جائے گی, جنت میں داخلہ ہو جائے گا, دوزخ سے بچاؤ ہو جائے گا. ان یقینی آمنا, صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لیا. بڑا پس منظر میں رکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں, آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے. انہوں نے تو پھر بھی شعوری طور پر قبول کیا تھا دعوت ایمان کو, اور اگر کہا تھا آمنا تو اپنے کچھ آبائی عقائد کو چھوڑ کر کہا تھا. ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا, اور ایک ہم ایک موروثی عقیدے کے طور پر ایک متوارث ایک مذہب متوارث موروثی مذہب کے اعتبار سے ہم اگر مسلمان ہیں تو اس کے باوجود یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بچے بچائے ہیں, جنت ہمارا پیدائشی حق ہے, قوم فلاح سے ہمیں پیدائشی طور پر حاصل ہو چکا ہے. اس پس منظر میں ذرا اس آیا مبارکہ کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے, اور انہیں آزمایا نہ جائے گا, انہیں جانچا پرکھا نہ جائے گا, انہیں کھوٹ بجا کر نہ دیکھا جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں, واقعی ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہے یا یہ صرف یہ منہ کا کھاد ہے کہ جو کھیلا جا رہا ہے, یہ صرف الفاظ ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں. کتنے کا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ تغابن میں, انما اموالکم واولادکم فتنہ, فتنہ عربی میں کہتے ہیں کہ چھوٹی سے جس پر گھس کر دیکھا جائے کہ سونا خالص ہے یا نہیں, یہ ذرے خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے, اور کھوٹ ہے تو کتنا ہے. یہ حالات, یہ مشکلات, یہ مصائب, یہ تکالیف, اللہ کی راہ کی یہ ایذا, یہ قربانیاں, یہ سب در حقیقت وہ کتنا ہے, وہ آزمائش ہے, یہ کٹوتی ہے کہ جن میں تمہیں پرکھا جا رہا ہے, یہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے, یہ تمہارے صداقت ایمان کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. ہماری تو یہ سنت ثابت آ گئی, ہمارا تو یہ مستقل طریقہ رہا, ہمارا یہ ہمیشہ کا فائدہ ہے کہ جو بھی اسلام میں آیا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا, ہم نے اسے جانچا اور پرکھا اور آزمایا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرنا, کھڑے کو کھوٹے سے ممیت کرنے کے لیے, سچے کو جھوٹے سے جدا کرنے کے لیے. فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا انہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ علم الہی قدیم ہے, اللہ کو کسی چیز کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ علم خود اسے حاصل ہے. لہٰذا یہاں اس سے مراد ہوگی کہ اللہ ظاہر کر دے گا, کھول دے گا, علم نترا کر دے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا, بچوں کو جھوٹے سے ممیت کر دے گا. اور یہاں نوٹ کیجیے, الفاظ وہ ہے کہ عربی زبان میں تعطیل کے لیے اس سے زیادہ اسلوب اصول نہیں. پہلے مظاہرے سے قبل معنی مذکور اور اس کے آخر میں نون مسبب یعلمن فلا یعلمن, یہ گویا کہ تعطیل کا آخری اور منتہا انتہائی انداز ہے جو عربی زبان میں موجود ہے. اللہ لازمن واضح کرے گا, لازمن کھول کر رکھ دے گا کہ کون لوگ سچے ہو اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کرے. یہاں لفظ سبق اس کو ذہن میں رکھیے, آیا در بھی اسی پر ختم ہوئی تھی, اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یہ وہی لفظ ہے, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ کھول کر رکھ دے گا, ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ایمان میں. یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا اور اسی شان کے ساتھ آیا, اسی گھن گرد کے ساتھ آیا, اسی طرح کان کھول کر سنایا گیا. چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 ہے, جس کے الفاظ یہ ہے کہ ام حسب تم ان تدخلوا الجنۃ. اور مسلمانوں کا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا, ولما یاتکم, اور ابھی تو تم پر یہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے, مثل الذین خلوا من قبلکم, جیسے کہ ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے. ابھی جو حضرت حباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی تھی, معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ اسی آیہ مبارکہ کی ترجمانی. ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہوئے نہیں جو ستن براہ ان سے تمہیں دو چار ہونا ہی نہیں پڑا, وہ بڑے بڑے امتحانات کے ابھی اس راہ میں آئے ہی نہیں. مستقبل البأساء والضراء, ان پر سختیاں آئیں, سکر ساتے آئے, تکالیف انہیں جھیل لی پڑی. اور اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے عجیب, جس میں بڑی تفصیل, جس میں ایک تصویر مسجد بھی موجود ہے, جس کے اندر اس کے فوٹی اثرات کے اندر بھی وہ کیفیت پائی جاتی ہے, بس دل کے لیے اور وہ سنا رہے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الناس الا ان نصر اللہ قریب. یہاں تک کہ ستارے سے چیخ اٹھے جب کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان اللہ کی مدد کر رہے ہیں. یہ ہے وہ بات جس کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس راہ میں قدم بڑھائے تو یہ سوچ کر بڑھائے کہ یہاں تکالیف اور مسائل یہ تو اس راہ کے سنگھائی ہی ہیں, امتحانات اور اختلاحات یہ تو اعلان الفاظ ہیں, یہ بتیاں اور یہ کٹوتیاں یہ ناگزیر ہیں اس راہ میں, جسے آگے بڑھنا ہے یہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھائے. یہی مضمون ہے جو سورہ آل عمران میں پھر آتا ہے, انہیں الفاظ سے شروع ہوا, ہم حسب تم ان تدخلوا الجنۃ. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ فلما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جاتا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, سورہ حج کے الفاظ میں لائیے رہا جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ابھی تو اللہ سے دیکھنا ہے یا یہاں ہمیں صابرین اور اللہ دیکھ لے گا کون ہے صبر کرنے والے کون ہے جھیلنے والے کون ہے اس کے نام پر جان و مال کی بازیاں کھیل جانے والے کون ہے کہ جو اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کر کے اور یہ سمجھے جیسے کہ صحابی نے کہا تھا جب انہیں شہید کیا گیا اللہ کی راہ میں خود تو رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم بتا دیا گئی یہی مضمون پھر آتا ہے سورہ توبہ میں انہیں الفاظ میں اسی انداز میں ہم حقیق سے منسوخ رکھوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے چھٹکارا مل جائے گا حالانکہ اللہ نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں اور جو تمام تعلقات دنیوی پر سب کے تنقید چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ایمان کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کہ وہ کسی کو اپنا دل دوست نہ بنائے کسی کو بھی اللہ کے سوا اللہ کے رسول کے سوا اور یہ ایمان کے سوا وہ اپنے دلوں کے بھیدی اپنے دلوں کے دوست نہ بنائے تمام علائق دنیوی کو کاٹنے پر آمادہ ہو جائے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے اور اللہ خود جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے یہ انداز ہے کہ جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہاں اس راہ میں آزمائش کا فتنا ابتلا اس کی سب سے پہلی حکمت واضح کر دی گئی یہ خاصی ضروری ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی انقلابی جد و جہد کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے وہ جماعت کے جو کام کے لیے کھڑی ہو رہی ہے جو اس پسند مرحلے کا بیڑا اٹھا رہی ہے اس میں تقدیر ہوتی ہے یہ سب بھی ضروری ہے اگر تو انسانوں کی بھیڑ مطلوب ہے صرف مذہبی سطح پر کسی نقلی مذہب کو ماننے والے وہ بات اور ہوگی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے خاصی کی لیکن اگر کوئی انقلابی نسل العین ہے کہیں اقامت دین کی جد و جہد ہے کسی غلط نظام کے دیتے دن سے اکھاڑ کر نظام حق کو نظام دین خداوندی کو اگر برپا کرنا ہے غالب کرنا ہے نافذ کرنا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعثت محمد علیہ الصلوۃ والسلام السلام کی اصل مقصد اور اس کی اصل غرض تھی لجبر اموال الدین کلی تو اس کے لیے جو جماعت مطلوب ہے پر فروشوں کی جماعت ان لوگوں کی جماعت جو تن من دھن نثار کر دینے والے ہیں اس جماعت کی تقدیر ہوتے رہنا ضروری ہے معلوم ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے کون واقعی خدا کو ماننے والا ہے آخرت کا ماننے والا ہے کون واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کون ہے جو اس سراجی میں پورا سن رہا ہے جو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے آئی تھی تو کہہ دیجیے اے نبی کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن میں اب مندے کا تمہیں خوف رکھا ہے اور اپنے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے اگر یہ مربوط پر ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ تو جاؤ منتظر رہو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ خاصے خاصے کو ہدایت نہیں دے گا یہ خاصی یہ تمیز یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرنا یہ ہے گھر کے غایت ان اصطلاحات کی ان آزمائشوں کی ورنہ اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک زندگی نہیں کرتا ابو جہل کی کیا مجال کہ وہ آل یاسر کو ستا سکے امیہ ابن خلف کی کیا ضرورت کہ وہ اللہ سے پرستار اللہ سے محبت کرنے والے ایک بندہ موحد بلال کو اس طرح سختیاں دے سکے اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر سکے یہ اذن رب سے ہو رہا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کو تھالیوں میں سے گزار کر تمہیں ذرے ثابت بنانا چاہتا ہے تمہاری تربیت تمہاری سختگی تمہارے ایمان کا ثبوت تمہارے اندر عزم اور ہمت اور زلزلے کی پیدائش اور تربیت. یہ ہے وہ غرض, یہ ہے وہ مقصد جس کے تحت یہ مصیبتیں ہیں, یہ ایزائیں ہیں, یہ تکالیف ہیں, یہ ابتلائیں ہیں, یہ آزمائشیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.